سب سے پہلے آج کا سب سے کرتے ہیں اور جو جس کے دل کے خالق ہے آسمان زمین اس کے دل کی اجرت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مٹی کا جس کی مٹی انسان کی مٹی پر مٹی ہو رہی ہے مکان پر آ گیا بہت کر رہا ہے بازار انسان کی کرسی بن رہا ہے کیا بہت کر رہا ہے ارے مٹی یہ جس کی مٹی مٹی کی بلی مٹی کی کباب مٹی کی بریانی مٹی کی کوفتے اور مٹی کی فیکٹری مٹی کے کارخانے مٹی کے کپڑے مٹی کے مکانات یہ سب مٹی مٹی پر مٹی ہو رہے ہیں یاد یہ مقاصد میں سے نہیں یہ جینے کے وسائل ہیں مگر زندگی کے مقاصد اللہ تعالیٰ اور آپ کو خود کرتا ہے دنیا وسائل اکثر سمجھ رہی جب میں مکان بنا لیا بس اللہ کامیاب کہاں کامیاب ایماندار بن گئے کیپٹن پر بڑا شاندار بن گیا بہت کامیاب لاپا بڑا بھی چل رہا تھا کامیاب ہوا اس نے لاپا بڑا کو راضی کر دیا اور آپ بتائیے کہ سر پر تخت شاہی ہے سر پر تاج شاہی ہے اور تخت سلطنت پر بیٹھا ہے مگر لاپا کا نظر اس کے اوپر ہے آپ بتاؤ یہ آخر میں سرویال سمجھ آپ نے شاپ بنا دیں رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آفیت میں سب سے زیادہ نعمت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت آفیت ہے دعوت خیر میں رہا کے بابا ایمان سب سے بڑی نعمت کیا ہے آفیت مگر آفیت کے نامے کیا ہے کہ حرام کمائی سے یقین بنا کر آزاد میں سب سے لگی نہیں دوں سور اور رشوت کی آمدنی آفیت کا تجربہ نبے تعظیم گیارہ قسطوں میں عربی زبان میں جس نے شرح لکھی ملا جلالی بحرات میں رہنے والے تھے اور اب گنت اللہ مکے شریف کی مضمون ہے کوئی مولوی شرح مشکا نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ شرح میں اس کی درخواست کرے کتنے بڑے آدمی عربی زبان میں گیارہ قسطوں میں شرح لکھی اور آپ نے آفیت کا تجربہ کر جس کا قسم پوری بیماریوں سے بھرپور ہو یعنی لگوا آلو کینسر مردے بے کار ہونا خطرناک بیماری کا ہو نبلا کام آفیت سے خراب ہوں تھوڑی سی بخار اٹھا کر کر چل اس سے کوئی آفت سے خراب اور جس کا جو جس کی کوئی نام اللہ تعالیٰ کی نام بنانے میں اترا تھا وہ السلام فدین السلام کو فدین میرا سجنا اور سلام کو پھر بدن میں صحیح رفتار کا رہنا آفیت سے ہوا ہے جس کو کوئی مصیبت بھی نہ ہو اور کسی معافیت تو گناہ سے مبتلا ہو یہ آخر میں اگر تناؤ کا رکما بریانی کباب کھا رہا ہے کسی نافرمانی کے الزام میں مبتلا ہے واللہ وہ آفیت نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو آپ بتائیے بڑی طاقت اگر ناراض ہو جائے تو دنیا والے کہتے ہیں کہ بھائی بھائی نہیں کھپ رہا اللہ کے ساتھ ہے کسی کی طاقت جو لوگ کی گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل اور بین الاقوامی بین الاقوامی اصولوں کا بے وقوع کو بیا کر کیونکہ بڑی طاقت سے چکر لینے والا بے وقوع کہہ جایا تھا اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت ہوئی ایک بگلے والا نیشن کا ملاؤں کو گالیاں دیتا تھا اللہ اور کہتا تھا اتنا کرنسی اور بینک بیلنس ہے انسان کھا سکتی ہے اور پیسہ ختم نہیں ہوگا اور غریبوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے نماز روزہ کون کرے ہمیں بھی ضرورت کیا ہے ہمیں تو اللہ سے کوئی ضرورت ہی نہیں اتنا کھانے کو ہے سات دن کھا لو اللہ کا اللہ آیا پیٹ میں کینسر پیدا ہوا گلاب پلاؤ بریانی کباب سب ڈاکٹروں کے بورڈ میں بند کر دیا سرکار پر کینسر ہوا تو حلق سے لقمہ نہیں کھا سکتا پانی نہیں پی سکتا تو پیٹ میں سوراخ کہتے ہیں ربڑ کی نلکی سے جب کا پانی کو کھولا دیا جاتا تھا جس سے وہ اچھے مہینے بتا رہا آخر میں مر گیا لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا اعتراف کر رہا کہ مرغیوں کو بلا کر معافی نہ اور کہا میرے دوارا ڈاکٹر کرو میں نارایا تھا اللہ کی قدرت کا قدر اس سے کرو اس سے مر کر کون بے وقوف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی سفر سے بہتر ہو جائے گا یہ کافروں کے علاوہ مسلمانوں کی شان نہیں. جس نے کر دیا اس کے بڑا کوئی بادشاہ نہیں, کوئی اس کے بعد میں کوئی ہتھیار نہیں. جس نے اپنے اللہ کو راضی کر دیا اس لیے دنیا کو مت کہ دنیا کیا کہے, سارا جہاں کے نام کو کروا آتا ہے, پیشے نظر کو من میں جہاں آتا ہے.
اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اس کے حق اس کو حاصل نہیں ہے, اس لیے اس کا دل نہیں بنتا. جب تک کہ مثبت تار اور مائنس منفی تار نہیں ملتے, اس طرح روشنی نہیں ہوتی, پنکھا نہیں چلتا, بجلی کا کوئی نظام نہیں چلتا, تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نور کا بلب روشن نہیں ہوتا. جب تک کہ مثبت یعنی مثبت عبادات اور منفی عبادات یعنی جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے رک جانا, دونوں تار جب تک نہیں ملیں گے اللہ کے نور کا بل قلب روشن نہیں ہوتا. اس لیے جو صحبت اہل دل میں نہیں رہتا اس کا غم بھی معتبر نہیں ہے. صحبت اہل دل جتنے پائی نہ ہو صحبت اہل دل جتنے پائی نہ ہو غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کہ منزل ہی ہو میری منزل نہیں کہ منزل ہی ہو میری منزل نہیں جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو
بات سنیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے
کہ جب پیر بات کرے تو اس پر نگاہ محبت اور احترام ڈالے، اس وقت نہ ذکر کرے نہ کوئی کتاب دیکھے، یہ بے ادبی کی بات ہے. دوسری بات، جب میں نہ ہوں تو پھر میری یا میرے بزرگوں کی کوئی دینی کتاب پڑھے. نمبر تین، کچھ وقت مسجد میں بیٹھ کر ذکر وغیرہ کرے. یہ مسجد سادی تھی اس لیے حضرت نے فرمایا، جہاں یعنی شیخ کی جو جگہ ہے وہاں پر بیٹھ کر بھی جب نہ ہو شیخ نہ ہو فرمایا کہ شیخ کے سامنے تسبیح مت نکالو، ورنہ یہ بے ادبی میں آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر شیخ کہیں ہے پہنچا ہوا ہے تو بھی یہ پایا دین سے کم نہیں. شیخ کے سامنے اپنی شان مت دکھاؤ گے کہ آپ اپنے آپ کو کٹا کر رکھو مٹا کر رکھو. حضرت والے کا شعر ہے، گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام، ساقی اس کو دیتا ہے میں گڑ پان، اور ناز و نخرے جو کرے میں آج شام، ساقی رکھتا ہے اس کو تشنہ کام. یعنی جو عاجزی اور انکساری سے اللہ والوں کے پاس حاضر ہوتا ہے دل کا پیالہ خالی خالی کر کے، کیونکہ بھرے ہوئے برتن میں تو کچھ اور نہیں ڈالا جا سکتا، جو ڈالیں گے باہر گر جائے گا. خالی برتن ہوتا ہے اسی میں کوئی چیز آتی ہے. شہر کے پاس جاؤ تو اپنی علمیت کو اپنی معلومات کو ہر چیز کو خالی کر دو، ہر چیز سے اپنے دل کو خالی کر دو کہ سمجھ کے آؤ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں. پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جام شہر کر لے گا. فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے تعلق رکھنے والے یہاں آ کر تین باتوں کا اہتمام رکھنا. نمبر ایک، جب میں بات کروں تو ہمدن گوش ہو کر میری بات سنیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب پیر بات کرے تو اس پر نگاہ محبت اور احترام ڈالے، اس وقت نہ ذکر کرے نہ کوئی کتاب دیکھے، یہ بے ادبی ہے. اور جب میں نہ ہوں تو پھر میری یا بزرگوں کی کوئی دینی کتاب پڑھے. اور تیسرا کام، کے کچھ وقت مسجد میں بیٹھ کر ذکر وغیرہ کریں. ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا. یہ جملہ نہ کہنا چاہیے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ تو بنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے پیارے اور سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ کے بعد ان سے زیادہ بزرگ و برتر کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا تو صحیح ہے کہ اے اللہ اپنے نبی رحمت کے صدقے میرا یہ کام کر دیں، لیکن اللہ کے چاہنے میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے. تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولم یکن لہ شرک ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے. رزق دینا نہ دینا، موت اور زندگی، غرض تمام نفع و ضرر کا مالک صرف اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے ہمارے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہارے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں. یہ کہنا کہ اگر اللہ رسول نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی حکومت میں نبی بھی شریک ہے، یعنی عرش سے اللہ اور اس کے نبی دونوں کے احکامات ساتھ جاری ہوتے ہیں. یہ تو اللہ اور رسول کے درجے کو برابر کر دینا ہوا، اور یہی تو شرک ہے. حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس قدر تھی کہ وہ جب کعبے کو دیکھتے تھے تو میلوں پہلے جوتے اتار دیتے تھے، اور اللہ کی عظمت کے سامنے لرزہ بر اندام رہتے تھے. اور ان کے ہاتھ اللہ کے سامنے جس طرح اٹھتے تھے جس طرح کسی بھکاری کے ہاتھ اپنے داتا اور مالک کے سامنے اٹھتے ہیں. غرض دعا اس طریقے سے مانگے کہ اے اللہ اپنے اس نبی رحمت کے صدقے میں کہ جن سے زیادہ پیارا کوئی دوسرا آپ کے نزدیک نہیں ہے، اے اللہ آپ کو ان کی محبوبیت کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میری یہ دعا قبول فرما لیجیے. ارشاد فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو کہ اے اللہ میں تو آپ کا ہوں ہی لیکن آپ بھی میرے ہیں یا نہیں اس کی مجھے خبر نہیں، اے اللہ آپ کی رحمت کا واسطہ کہ آپ بھی میرے ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو کہ اے اللہ میں تو آپ کا ہوں ہی لیکن آپ بھی میرے ہیں یا نہیں اس کی مجھے خبر نہیں، اے اللہ آپ کی رحمت کا واسطہ کہ آپ بھی میرے ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں دست شاہ آشوب و چرخو زلزلہ نے زیادات و باب و سلسلہ، اہل اللہ کا دست محبت روحوں پر زلزلہ طاری کرتا ہے اور دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، ان کے دست میں کتاب و فلسفہ اور منطق کی بحث نہیں ہوتی کیونکہ وہ دین کے دوسرے شعبے ہیں اور ان کا مقصد احکام جاننا ہے اور احکام کا مقصد ان پر عمل کرنا ہے اور عمل کی توفیق محبت سے ہوتی ہے، اگر محبت نہ ہو تو احکام جاننے کے باوجود ان پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے احکام پر عاشقانہ عمل کرنا اور اللہ کو خوش اور راضی کر لینا اہل اللہ سکھاتے ہیں اور یہی ان کے دل سے محبت کا موضوع ہے۔ ہاں طرف کے عشق نے افزود کر وہ حنیفہ و شافعی در سے نکل، ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں دست شاہ آشوب و چرخو زلزلہ نے زیادات و باب و سلسلہ، اہل اللہ کا دست محبت روحوں پر زلزلہ طاری کرتا ہے اور دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، ان کے دست میں فضا بلطفا منطق کی بحث نہیں ہوتی کیونکہ وہ دین کے دوسرے شعبے ہیں اور ان کا مقصد احکام جاننا ہے اور احکام کا مقصد ان پر عمل کرنا ہے اور عمل کی توفیق محبت سے ہوتی ہے، اگر محبت نہ ہو تو احکام جاننے کے باوجود ان پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے احکام پر عاشقانہ عمل کرنا اور اللہ کو خوش اور راضی کر لینا اہل اللہ سکھاتے ہیں اور یہی ان کے درس محبت کا موضوع ہے۔ آطرف کے عشق میں افسوس کر وہ حنیفہ و شافعی در سے نکل، جس سمت عشق اللہ کی محبت اور طلب کے دست کو لے کر چلتا ہے یعنی اللہ کی معرفت کی طرف، تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اس طرف جانے کا سبق نہیں پڑھایا، یہ حکم تقریباً ہے یعنی انہوں نے اللہ کی محبت اور معرفت کے جو مضامین بیان کیے تو ان پر فقہ کرم غالب تھا، عشق و مستی ان کا دائرہ نہ تھا اور اللہ تعالی سے دور لوگوں کو جو اللہ کے قریب کرنے کا کام انہوں نے کیا وہ فقہ کے ذریعے کیا، کیونکہ ان سے فقہ مدون کرانا تھا اس لیے حضرات کے تباہی پر اللہ تعالی نے اس رنگ کو غالب کر دیا، ورنہ محبت کی چاشنی تو ان کے سینوں میں بھی خوب موجود تھی لیکن تقلیمی طور پر ان کو مغلوب رکھا گیا اور جن لوگوں سے محبت کی آگ لگانا تھی ان کے تباہی پر محبت کو غالب کر دیا، اگرچہ شان فتویٰ ان میں بھی موجود تھی لیکن مغلوب تھی۔ سمجھئے کچھ جیسی پیاری تعبیر ہے اس قرآن میں، فرمایا کہ جس دن عشق اللہ کی محبت اور طلب کے درد کو لے کر چلتا ہے یعنی اللہ کی معرفت کی طرف، تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے جس طرف جانے کا سبق نہیں پڑھایا یہ حکم تقریباً ہے یعنی انہوں نے اللہ کی محبت اور معرفت کی جو مضامین بیان کیے ان پر فقہ کرم غالب تھا، یعنی مادہ دونوں سے ان کے یہاں فقہ بھی مسائل بھی فضائل بھی سب چیز موجود تھی لیکن غالب فقہ کرم تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مسائل کا کام لینا تھا فقہ کا کام لینا تھا، محبت ان کے سینوں میں بھی خوب تھی لیکن ظاہر نہ تھی مغلوب تھی، عشق و مستی ان کا دائرہ کار نہ تھا اور اللہ تعالیٰ سے دور لوگوں کو جو اللہ کے قریب کرنے کا کام انہوں نے کیا وہ فقہ کے ذریعے تھا کیونکہ ان سے فقہ مدون کرانا تھا، اس لیے حضرات کے دبائے پر حق تعالیٰ نے اس رنگ کو غالب کر دیا، ورنہ محبت کی چاشنی تو ان کے سینوں میں بھی خوب موجود تھی لیکن تقویمی طور پر اس کو مغلوب رکھا گیا اور جن لوگوں سے محبت کی آگ لگانا تھی ان کے دبائے پر محبت کو غالب کر دیا، اگرچہ شان تقوا ان میں بھی موجود تھی لیکن مغلوب تھی، یعنی مسائل پر بھی نجات کا مدار تو مسائل پر ہی ہے، اس لیے اللہ والوں کو بھی مسائل کا علم ہوتا ہے لیکن مغلوب رہتا ہے، بیان کے اندر مغلوب رہتا ہے، عمل تو ویسا ہی ہوگا لیکن بیان میں مغلوب ہوگا. تو اللہ والوں کے بیان کے اندر محبت کا تو زیادہ غالب ہوتا ہے، تاکہ محبت کی آگ لگ جائے اور اس پر اس میں اس کی وجہ سے مسائل پر اور احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ جب تک محبت نہیں ہوتی اطاعت بھی نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے جو اطاعت کو آسان کرنے کی. اس لیے ابو حنیفہ اور شافعی درس نقب تغلیباً ہے، نقی محبت نہیں ہے، یعنی غالب مغلوب، غالب اور مغلوب کا معاملہ ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں لیکن غالب رنگ جو ہے وہ ان حضرات کے اندر فقہ کا تھا، مسائل کا تھا. یعنی یہ مطلب نہیں کہ ان حضرات میں محبت نہیں تھی، محبت تھی لیکن ان کا درس محبت فقہ کے ذریعے تھا، اور جن حضرات پر محبت کرم غالب تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فقیر نہ تھے، فقیر وہ بھی تھے لیکن کیونکہ ان سے فقہی احکام پر عمل کرنے کے لیے محبت کی آگ لگانا تھی اس لیے ان پر محبت کرم غالب کر دیا. اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شان صدیقیت غالب تھی اس لیے ان کو صدیق کہا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں شان فاروقیت غالب تھی تو ان کو فاروق فرمایا گیا، حالانکہ صدیق اکبر بھی فاروق تھے اور حضرت عمر فاروق صدیق بھی تھے، لیکن جو چیز غالب تھی لقب اس کا ہی دیا گیا. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ خوب رویاں آئینہ خوبی یقو عشق ہی شان حق مطلوبی یقو، تمام خوبروؤں اور حسینوں کا حسن ان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حسن کے آئینے ہیں، اور ان حسینوں کی معشوقی حق تعالیٰ کی مطلوبی کا حق ہے، جیسے آئینے میں جو شکل نظر آتی ہے وہ مطلوب ہوتی ہے، آئینہ مطلوب نہیں ہوتے. جب آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینے حقیقت میں آئینے کو نہیں دیکھ رہے، آئینہ دیکھنا مقصد نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھنا یا حسن دیکھنا مقصد ہوتا ہے. اس لیے ان حسینوں کے آئینوں میں اپنا ہلکا سا آنکھ دکھا کر ان کی طرف دیکھنے کو منع فرما دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا آنکھ دکھا دیا لیکن منع فرما دیا کہ ان کو دیکھنا مت، یعنی متنازع کر دیا کہ خبردار ان آئینوں کو نہ دیکھنا بلکہ ہمیں دیکھنا کہ یہ آئینے مطلوب نہیں، ہم مطلوب ہیں، تاکہ ان آئینوں سے ہمارے بندے دھوکہ نہ کھا جائے اور بجائے ہمارے حق سے محبت نہ کرنے لگے. ایک صاحب نے حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ یہ حسینوں کو ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حسن کے آئینے ہیں، تو حضرت حکیم علومت نے لکھا کہ ہاں بے شک اللہ کے آئینے ہیں یہ حسن کے، لیکن یہ آتشی آئینے ہیں، ان کو دیکھو گے تو تمہارا ایمان جل کر راکھ ہو جائے گا. آئینے تو ہیں لیکن آتشی آئینے، جیسے وہ عرصہ محتب عرصہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں انگریزی میں اس کو، کانویکس لینس، کانویکس لینس، اس سے ہم بھی بچپن میں وہ دھوپ میں اس کو شیشے رکھو تو اس کا آنکھ جہاں پہ پڑتا ہے محسوس کرتا ہے، وہ کاغذ وغیرہ جو بھی ہوتے اس کو جلا دیتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ یہ ایسے آئینے ہیں کہ یہ جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، آتشی آئینے ہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں بتا رہے ڈاکٹر، مگر وہ تو میڈیکل سائنس میں نام ہوتا ہے، اس کی تو خود بین بنتی ہے، کیا آپ کو نہیں پتا کون میں سائنس کس کے. حسینوں کی تنگلی بندوں پر اللہ کا احسان عظیم ہے، یہ عظیم عظیم مضامین ہیں، اللہ تعالیٰ دل میں اتار دے مضامین. ارشاد فرمایا کہ بتوں یعنی حسینوں کو ظالم بنا کر اللہ نے عاشقوں پر رحم فرمایا ہے کہ جب ان کے ظلم سے تنگ آئیں گے تب اللہ یاد آئے گا، یعنی ایسے بے وفا ہوتے ہیں کہ اپنے عاشقوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ یوں بھاگ جاتے ہیں کہ کوئی دوسرا عاشق مل گیا اس سے زیادہ حسین یا مالدار ہے اس کے پیچھے بھاگ لیے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ حسن میں تغیر آ جاتا ہے, چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب غلام خاں کشف خاں ہو گئے سارے عاشق پھر کھسک خاں ہو گئے. جب یہ حسن ظاہر ہو گیا اور وہ نرمی نزاکت لچک کچھ نہ رہی, چمک دمک نہ رہی, اور سارے عاشق جو ہے کھسک کھسک گئے, بھاگ گئے وہاں. ارشاد فرمایا کہ بتوں یعنی حسینوں کو ظالم بنانے, ان کا ظلم یہی ہے کہ تین چار برس کو دل لگایا ایک دوسرے سے اور خوب عاشقانہ باتیں کی اور جان دینے کی باتیں کی اور اس کے بعد وہ کسی اور کے پیچھے چل دیا. تو ان مظالم سے مراد ہے جب ان کے ظلم سے تنگ آئیں گے تب اللہ یاد آئے گا. اگر اللہ ان بتوں کو رحم دل بنا دیتا تو کون ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آتا, بلکہ ہمیشہ مبتلا معافیت رہتا. ارشاد فرمایا کہ جب بجلی کا بٹن بند ہوتا ہے اور درد بجھتا ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہی موت ہے. عالم امر میں جہاں سے ہماری روح آئی ہے وہاں ہر شخص کی زندگی کے بٹن لگے ہوئے ہیں. جس کے بٹن کو اللہ میاں بند کرتے ہیں اس کی زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جب بجلی کا بٹن بند ہوتا ہے اور بلب بجھتا ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہی موت ہے. عالم امر میں جہاں سے ہماری روح آئی ہے وہاں ہر شخص کی زندگی کے بٹن لگے ہوئے ہیں. جس کے بٹن کو اللہ میاں بند کرتے ہیں اس کی زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر چلنے اور اس پر جمے رہنے کے لیے یوں دعا کیا کرو کہ اے اللہ, اگرچہ میں نے ہدایت کے راستے پر چلنے کا ارادہ کیا ہوا ہے لیکن میرا ارادہ تو خاص پوچھ سے بدتر ہے. اے اللہ, بات تو جب ہے کہ جب میری ہدایت کو تو چاہ لے, میری ہدایت کا تو ارادہ کر لے, پھر تیرے ارادے کو کون توڑ سکتا ہے. اے اللہ, اس نبی رحمت کا واسطہ کہ جس کے صدقے میں آپ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں, میری دعا قبول فرما لیجیے. ارشاد فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر چلنے اور اس پر جمے رہنے کے لیے یوں دعا کیا کرو کہ اے اللہ, اگرچہ میں نے ہدایت کے راستے پر چلنے کا ارادہ کیا ہوا ہے لیکن میرا ارادہ تو گھاس پھوس سے بدتر ہے. اے اللہ, بات تو جب ہے کہ جب میری ہدایت کو تو چاہ لے, میری ہدایت کا تو ارادہ کر لے, کہ تیرے ارادے کو کون توڑ سکتا ہے. اے اللہ, اس نبی رحمت کا واسطہ کہ جس کے صدقے میں آپ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں, میری دعا قبول فرما لیجیے. اللہ سے محبت کی سب سے بڑی علامت. ارشاد فرمایا کہ جتنا مخصوص قیمتی ہوتا ہے ذریعہ مخصوص بھی اتنا ہی قیمتی ہو جاتا ہے. جس کے دل میں جس قدر اللہ کی محبت ہوتی ہے اتنی ہی اس کے دل میں اہل اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جان اللہ کی طالب تھی, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق کی جان, صدیق کا مال و آبرو آپ پر قربان. اور یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق کو تین چیزیں کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں, النظر الیک والجلوس بین یدیک وانفاق مالی علیک. یعنی آپ کو ایک نظر دیکھ لینا اور آپ کے سامنے بیٹھے رہنا اور اپنا مال آپ پر خرچ کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. ارشاد فرمایا کہ جتنا مخصوص قیمتی ہوتا ہے ذریعہ مخصوص بھی اتنا ہی قیمتی ہو جاتا ہے. جس کے دل میں جس قدر اللہ کی محبت ہوتی ہے اتنی ہی اس کے دل میں اہل اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جان اللہ کی طالب تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کی جان، صدیق کا مال اور آبرو آپ پر قربان ہوں۔ اور یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کو تین چیزیں کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، النظر الیک والجلوس بین یدیک وانفاق مالی علیک، کہ آپ کو ایک نظر دیکھ لینا اور آپ کے سامنے بیٹھے رہنا اور اپنا مال آپ پر خرچ کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنا اس رمضان مبارک کے مہینے میں خاص طور سے، اور حقیقت یہ ہے کہ ساری عمر ایک کام ایک سبق ہم نے حضرت سے سیکھا جب تک حضرت کے پاس رہے، فضائل بھی ہیں احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے متعلق، بڑی بڑے فضائل ہیں اور نمازوں کے متعلق بڑے فضائل ہیں، روزوں سے متعلق بڑے فضائل ہیں، تلاوت کلام پاک کے فضائل ہیں، یہ سب فضائل اپنی جگہ ہیں، حدیث پاک میں ہے، مسلم ہے، لیکن سب سے بڑا سبق جو ہم نے اپنے مرشد سے لیا وہ ہے تقویٰ، جو ہر زمان اور ہر مکان یعنی ہر جگہ اور ہر موقع پر ہر زمانے میں فرض عین ہے۔ فضائل تو اپنی جگہ ہیں، اگر کوئی نوافل نہ پڑھ سکے، ذکر و اذکار نہ کر سکے کسی مجبوری سے، بیماری سے یا کمزوری سے، تو اس کا تو گزارا ہو جائے گا، لیکن تقویٰ سے جو نہ رہے گا اس کا گزارا ہونا مشکل ہے۔ سب سے بڑا سبق ہم نے اپنے شیخ سے، اپنے مشائخ سے یہی لیا اور یہی لے رہے ہیں ہم اس کا، تو کہ ایک لمحے کو بھی اللہ کو ناراض نہ کرو، ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کرو، چاہے نوافل نہ ہو سکے نہ پڑھو، ذکر و اذکار نہ ہو سکے، صدقہ و خیرات بھی نہ ہو سکے، نفل عمرے بھی نہ ہو سکے، لیکن تقویٰ فرض عین ہے اور یہی اللہ کی دوستی کی بنیاد ہے۔ اللہ کی دوستی اسی سے مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے عظیم و شان ذات ہے کہ جیسے حضرت نے مثال اپنے اشعار میں فرمائی کہ کعبۃ اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں کہ پوری کائنات اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، کتنے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن اپنا گھر کتنا مختصر بن رہا ہے، کیسا کرم ہے ان کا اور کیسی بے نیازی ہے ان کو کہ ان کو چھوٹے گھر سے ان کی شان نہیں گھٹتی، مگر حالانکہ اتنا چھوٹا سا گھر ہے لیکن ان کی شان کیسی ہے کہ اس گھر کو دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ اور نظر ہٹانے کو جی نہیں کرتا، اور سارے عالم سے انسان کھچا کھچ دور دور سے کھینچے چلے آتے ہیں ایک نظر کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے گھر کا پھیرا لگانے کے لیے سارے عالم سے لوگ کھینچ کر آتے ہیں، تو چھوٹے اور بڑے ہونے سے شان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نسبت سے وہ گھر جو ہے وہ عظیم الشان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی جو دوستی جو سب سے بڑی بنیاد ہے، سب سے عظیم نعمت ہے اللہ کی دوستی، اس کو انتہائی آسان فرما دیا تقویٰ کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائیں، کیونکہ تقویٰ انتہائی آسان ہے کہ یعنی کچھ کام نہیں کرنا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں، تو بچنے جو کام نہ کرنا ہے وہ تو ضعیف سے ضعیف آدمی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشقت کی ضرورت نہیں۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ فرما دے کہ ہر رات کو 100 رکعت نفل پڑھنی ہوگی تب ہماری دوستی ملے گی، تو کمزور آدمی کہاں جاتے، ضعیف لوگ کہتے اللہ کو پاتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرض کر دیتے کہ 1 کروڑ روپیہ خیرات کرو گے تب ہم ملیں گے، اور مال کریں ہی تو پھر اللہ کو لوگ کیسے پاتے، اللہ کی دوستی کیسے حاصل ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کو سب سے آسان ترین چیز یعنی تقویٰ پر محکوم کر دیا، کچھ کام ہم نے منع کیے ہیں وہ کام نہ کرو اور ہماری دوستی لے لو، اتنا آسان فرما دیا۔ اور اس کے اوپر بھی یہ ہے کہ اگر خطا ہو جائے تو معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر کے معافی مانگ کے پھر اللہ والا ہو سکتا ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ سے رہنا انتہائی آسان ہے، اور ایسا ہی ہے جیسے ہر وقت باوضو رہتا ہے آدمی، یعنی جو آدمی ہر وقت باوضو رہتا ہے، کہتے ہیں 24 گھنٹے باوضو ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا وضو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی وضو جاتا رہتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہے، پھر باوضو ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ ہر وقت باوضو رہتا ہے۔ تو اسی طرح بھی تقویٰ بھی ہے کہ اگر خطا ہو گئی تو اول تو ہمت سے اس کا مقابلہ کرے گناہ کے تقاضے کا، اور اگر پھر بھی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، پھر با تقویٰ ہو جائے۔ تو فرمائے کہ متقی رہنا انتہائی آسان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو راضی نہیں کرتے، اپنے دل کو مائل نہیں کرتے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ ایک ایسی قوت دی ہے، ارادہ، کہ جو جس کام کا انسان ارادہ کر لیتا ہے وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم ارادہ کر لیں، جب تک ہم ارادہ نہ کریں گے تو پھر تو مشکل ہے۔ فرمایا کہ جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواری آئی۔ اگر دل ہی مائل نہ کرو گے، دل سے ارادہ ہی نہ کرو گے کہ ہمیں اللہ والا بننا ہے، متقی بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اور دونوں جہان کی فلاح لینی ہے، کامیابی لینی ہے، ارادہ ہی نہ کرو گے تو پھر کچھ بھی کام نہیں ہو سکتا، ہر چیز دشوار نظر آئی۔ اور جو ارادہ کر لو کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو راضی کیے بغیر ہمارا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ چلو اگر راستہ ہوتا تو ہم کہتے کہ بھائی تم ایک محبوب نہیں، دو محبوب ہیں تمہارے، تم دوسرے محبوب کے پاس چلے جاؤ، ہم اس محبوب کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کو راضی کر لیتے۔ اللہ کو راضی کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ دونوں جہان کی کامیابی اور فلاح اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اور دونوں جہان کی ناکامی، یہ نہیں کہ آپ صرف آخرت کی ناکامی ہے، دنیا میں کامیابی ہے، نہیں، دنیا میں بھی وہ شخص ناکام ہے، بے چین اور معذب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جس نے ہماری نافرمانی کی اب اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا، دنیا میں بھی وہ پریشان رہے گا، بے چین رہے گا، طرح طرح کی مصیبتیں، بیماریاں، حادثات، دس کے آئے دن اس کو لگتے رہے گا، کوئی چین سے نہیں رہے گا۔ انہیں بڑے بڑے مالدار سکون کی ٹیبلٹ کھاتے ہیں، سکون کی ٹیکیاں کھاتے ہیں، تب بھی کہیں مشکل سے ان کو نیند آتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مال میں سکون نہیں ہے، گاڑیوں میں، بینک بیلنس میں سکون نہیں ہے؟ سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، متقی رہنے میں رکھا ہے، اللہ کو راضی رکھنے میں رکھا ہے۔ تو اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اگر چاہیے تو اللہ کو راضی رکھے، اور اگر اللہ کو راضی نہ کیا تو دونوں جہان کے اندر بے چینی اور پریشانی اور عذاب ہے۔ تو تقویٰ جو ہے اس مہینے میں خاص اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مہینہ ہم نے اس لیے فرض کیا ہے کہ تم تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کیونکہ روزے سے حضرت نے ہمارے فرمایا کہ جب حلال نعمتوں سے صبح سے لے کے شام تک انسان بھوکا رہتا ہے تو حرام باتوں سے بچنے کی بھی پھر اس کو توفیق ہو جائے گی۔ حلال نعمتوں سے بچ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو انشاءاللہ اس کو گناہوں سے بچنے کی بھی، حرام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق ہوگی۔ تو اس لیے اس رمضان مبارک میں خاص طور سے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہماری عبادات اگرچہ کمزور ہوں، ذکر اذکار زیادہ بعض لوگ نہیں کر سکتے، تو روزہ خود بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی خود مالک بادشاہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا اس کو، تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ حکم الحاکمین نے روزے کو اپنے لیے فرمایا اور فرمایا کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک حدیث میں ایک روایت یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، میں اس کو مل جاؤں۔ بنیاد وہی ہے تقویٰ، کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے روزے کو اللہ نے فرمایا کہ میں خود اس کو مل جاؤں۔ اتنی بڑی عبادت ہے جس کو معمولی نہ سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، دماغی روح کی وجہ سے زیادہ عبادت نہیں کر پاتے تو ان کو مایوس نہ ہونا چاہیے کہ روزہ خود بہت بڑی عبادت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کمزور ہے, بیمار ہے, ضعیف ہے, تو اس کو بغیر کیے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں, نیت کے نیت پر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. لیکن جو جوان ہے, صحت مند ہے, اگر وہ سستی اور غفلت کرے گا اس کو نہیں ملے گا. جوان کو چاہیے کہ وہ مشقت کرے اور اس مہینے کی برکات کو لوٹنے کی خوب فکر کرے. تو سب سے بڑی چیز اس مہینے کے اندر یہی ہے جو اس کا مقصود ہے, لعلکم تتقون, کہ ہم فضول باتوں سے بچیں, گناہوں سے بچیں, خصوصاً بدنگاہی سے, اور اپنے آپ کو ان موبائلوں سے بچا کر رکھیں. اور موبائل ہے, نیٹ ہے, اس کو بے ضرورت ہرگز استعمال نہ کریں. جب کسی کی ضرورت شدیدہ ہو, جیسے کاروبار کی مجبوری ہے, جب کوئی ایسا کام ہے, تو وہ استعمال کر لیں, لیکن بہت احتیاط اور حفاظت کے ساتھ, کہ نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے. کریم دل احمد اپنے ہردم پاس باندھے. اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں, ہر بات نوٹ ہو رہی ہے, ہر بات لکھی جا رہی ہے. مخلوق نے سی سی ٹی وی کیمرہ بنا لیا, اس سے کئی کتنے کتنے عرصے کی ریکارڈنگ اس میں ہوتی ہے, اور کون کیا کر رہا ہے, کیا حرکت ہو رہی ہے. اگر ایسے بھی وہ ہیں اس کے اندر سسٹم کہ دو سال پہلے کی بھی سے وہ فلم سامنے آ جاتی ہے, تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ہمارے ہر ہر پیر کی, ہر ہر قول کی, حتیٰ کہ ہر نیت کی اللہ تعالیٰ کی ہم نوٹ کی جا رہی ہے. ہمارے دل کے دل میں جو گندے خیالات ہوتے ہیں, ہمارے دل کے اندر جو برے ارادے ہیں, برے مقاصد ہیں, وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے رحیم و کریم ہیں کہ دل میں برا ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. اس مہینے کے اندر خاص طور سے جس وجہ سے روزہ فرض کیا اللہ نے, اگر وہی ہمیں حاصل نہ ہوا تو ہمارے روزے سوا بھوکے پیاسے رہنے کے کوئی کچھ نہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے روزوں کی, اور اس کا مقصود ہی ہمیں عطا فرما دے کہ ہمیں متقی بنا دے. تو گناہوں سے بچنا یعنی نگاہوں کی خصوصاً حفاظت کرنا, چاہے بازار میں ہو, مارکیٹ میں ہو. ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا ناصر صاحب ساؤتھ افریقہ میں فرماتے ہیں کہ نگاہیں ہوں سیدھی چلیں سیدھے سیدھے, بتوں کی نہ جانب لپک جائے گی. نگاہیں ہوں سیدھی چلیں سیدھے سیدھے, یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے جاتے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے تھے, تھوڑے سے فاصلے کے اوپر, ادھر ادھر بے ضرورت اٹھا کر نہ دیکھتے تھے. اس طرح یہ سنت بھی ہو جائے گی, اور اس طرح ہم بے حیائی سے اور اپنی نگاہوں پر نگاہی سے محفوظ ہو جائیں گے. کیونکہ آج کل بے پردگی کا دورہ ہے, تو جہاں نظر اٹھاؤ بے پردہ ہو کے جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل پہ حلاوت ایمانی کا بھی وعدہ فرمایا ہے, تو اور بھی اچھا موقع ہے کہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نگاہوں کی خاص طور سے حفاظت کریں, اور پورا ارادہ کریں, کوشش کریں, مجاہدہ کریں, اس کے لیے مشقت اٹھائیں کہ ایک نظر بھی ہماری خراب نہ ہو. اس پر اللہ نے انعام کا وعدہ فرمایا حلاوت ایمانی کا, کہ من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی, کہ میں جو شخص میرے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کرے گا, میں اس کو ایسا ہی ایمان عطا کروں گا کہ وہ اپنے قلب میں اس کی حلاوت کو موجود پائے. فرمایا حلاوت ایمانی کیا ہے, کہ بشارت حسن خاتمہ ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا فرما دیں گے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور حلاوت کے حاصل ہونے سے عبادات میں وہ مزہ ہوتا ہے کہ پوچھئے نہیں. نماز پڑھے گا تو وہ مزہ ہوگا, اور ایسا محسوس ہوگا کہ گویا احکم الحاکمین سامنے موجود ہوں. تلاوت کرے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری تلاوت کو سن رہے ہیں, سامنے موجود ہوں. تو کیا مزہ عبادات کا آتا ہے جب حلاوت ایمانی کسی کو نصیب ہو جاتی ہے. وہی شخص جانتا ہے جس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو. تو خصوصاً نگاہ کی حفاظت, چاہے بازار میں ہو, چاہے گھر کے اندر ہو, تو موبائل اور نیٹ اور کیبل, ان سب چیزوں سے احتیاط کریں. اور بلکہ نیٹ اور کیبل تو گھر میں ہونا ہی نہ چاہیے. اس میں کیسے گندی چیزیں آتی ہیں. بعض لوگ بہانے سے کوئی اسلامی ویب سائٹ کھول لیتے ہیں, کیونکہ ضرورت کی چیز دیکھنے کھولتے ہیں, لازماً نظر خراب ہوتی ہے, لازماً اس میں گندگی آتی ہیں. ہم نے تو کتنی دفعہ کتنے لوگوں سے سنا کہ جہاں ویب سائٹ کھولو تو اپنے کام سے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر خود بخود وہ ڈال دیتے ہیں. اور تمبکتوں کو کافروں کو یہود و نصارہ کو ایک ہی کام آتا ہے اپنی چیز بیچنے میں کہ عورت کو بے لباس کر کے وہ چیز بیچنے کو دکھا رہے ہیں. یہی ایک طریقہ ان کو آتا ہے اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنے کا اور بیچنے کا. تو اس کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان تباہ ہو رہے ہیں, ایمان جل کر خاک ہو رہا ہے, اللہ سے دوری پیدا ہو رہی ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی کرنے سے انسان کا قبلہ اللہ کی طرف سے ہٹ کر اس معشوق کی طرف ہو جاتا ہے, پیٹھ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. بس حضرت فرماتے تھے کہ جیسے اگر نماز چھوڑی تو اللہ سے 45 درجے نراش ہو گیا, یا جھوٹ بولا تو 15 درجے نراش ہو گیا. لیکن یہ بدنگاہی ایسی خبیث اور ایسی گندی چیز ہے, ایسی بے حیائی کی چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ بدنگاہی کرنے والے کا قبلہ بالکل ہی بدل جاتا ہے, اس کا قبلہ معشوق ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ نماز بھی پڑھتا ہے سجدے میں جاتا ہے وہی معشوق اس کے دل میں بسا ہوا ہوتا ہے. چل رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اور دل بسا ہوا ہے کہیں اور, گندے مقامات پہ اس کا دل بسا ہوا ہے, یہ حالت ہو جاتی ہے. اسی لیے وہ خصوصاً بدنگاہی سے بچے, نظر کی حفاظت کریں. اور دوسری بات, دوسرا ذریعہ گناہ کا سب سے بڑا نگاہ کے بعد زبان ہے. زبان سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں, غیبت ہو جاتی ہے, جھوٹ بول دیتا ہے, کسی کو زبان سے اذیت دے دیتا ہے, طعنہ دے دیتا ہے, اور کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اس کو تکلیف ہو, کسی کا عیب بیان کر دیتا ہے اس کے منہ پہ, جیسے کسی کو کوئی کسی کے پیر میں لنگ ہے تو اس کو لنگڑا کہہ دیا, کسی کے آنکھ خراب ہے تو اس کو کانا کہہ دیا, یا کوئی عیب اس کے ساتھ لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرمایا قرآن پاک میں کہ اس طرح سے نہ کرو. تو یہ زبان جو ہے, اور غیبت بہت بڑا اس کا ذریعہ ہے کہ جہاں چار آدمی بیٹھے تو کسی نہ کسی کی غیبت اور برائی شروع کر دی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے اپنے خدا بھائی کا گوشت کھانا. اس سے بہت زیادہ احتیاط کریں, یہ نہ سوچے کہ ہم حق بات بیان کر رہے ہیں, بلکہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور جو بات کہیں تصدیق والی بات کہیں. آج کل یہ واٹس ایپ اور یہ جو فیس بک اور یوٹیوب, یہ ساری ان پر بہت ساری معلومات آ رہی ہے, دنیاوی معلومات بھی آ رہی ہے اور دین کے اعتبار سے بھی, دین کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ معلومات آتی ہے کہ فلاں وظیفہ اتنا پڑھ لیں تو یہ کام ہو جائے گا, فلاں وظیفہ اتنا پڑھ لیں تو یہ کام ہو جائے گا, اس بات کے اتنے یہ فضائل ہیں, اس بات کی یہ فضائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مستند نہیں ہوتی, تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ اس سے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے ان کاموں سے جو مستند نہیں ہیں. ہاں مستند ہو کوئی کر جو اپنے بزرگوں کا اجازت یافتہ ہو, علماء کا با اعتماد ہو, اس کی بات لے لیں, لیکن ہر بات کو جو لوگ فارورڈ کر دیتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور پھر وہ اور ہزاروں کی تعداد میں, اس سے سب سے بڑا خطرہ عقیدے کا پیدا ہو رہا ہے کہ عقیدہ خراب نہ ہو جائے. عقیدہ خراب ہو گیا تو میرے عزیزوں ہمیشہ ہمیشہ کی خدا نخواستہ جہنم ہے. اور اگر گناہگار گناہ کیا تو جو اس میں تو بچت ہے کہ چلو کبھی نہ کبھی دو وقت سے بس نکل کر جنت میں جائے گا, لیکن عقیدہ خراب ہونے پر جو ہے وہ بالکل بھی گنجائش نہیں ہے, خدا نخواستہ عقیدہ خراب ہو گیا تو جہنم میں جائے گا. اس لیے ان چیزوں پر دھیان ہی نہ دیں, صرف جس کو شدید ضرورت ہے اپنی ضرورت کا کام کر کے اس کو بند کر کے ایک طرف رکھ دے. بلکہ میں ساتھیوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی ضرورت سے اس موبائل کو لیتا بھی ہے, اسمارٹ فون کو, تو اس کو بند رکھے, ضرورت کے وقت کھولے, استعمال کر کے بند کر کے رکھ دے, اور اپنے استعمال کے لیے سادہ موبائل لے لے راستے کے لیے. یہ سب سے اچھا آسان طریقہ کہ آپ کی ضرورت بھی پوری رہے گی اور یہ رابطہ بھی آپ کر رہے گا. غرض یہ کہ زبان کی حفاظت. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو یہ چیزیں آتی ہیں اس کے اوپر اس کو آگے فارورڈ ہرگز نہ کریں, اس کو پڑھے نہیں. میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اس کو پڑھے نہیں, کیونکہ پڑھنے سے شیطان دل میں اشکال ڈال دیتا ہے, وہ ساری عمر اشکال پڑھ رہے, خدا نہ خواستہ اس عقیدے پر موت آ گئی تو جہنم ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آنکھ کی حفاظت, دل کی حفاظت, اور کان کی بھی حفاظت اس طرح کہ غیبت تو سنے بھی, غیبت سننا بھی حرام ہے. جہاں غیبت ہو رہی ہے اس کو فوراً روک دیں, اگر یہ ہمت نہ ہو یا وہ نہ رکے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جانا واجب ہے. چاہے کتنا بھی بڑا رشتہ ہو, کیسا بھی اچھا رشتہ ہو, کیسے محبت والے لوگ ہوں, لیکن اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. فوراً ان کو روک دے, ان کے درجے کے حساب سے روک دے. اگر بڑے ہیں تو ان کو ادب سے منع کر دے, اور چھوٹا ہے تو بھی شفقت سے منع کر دے, برابر کا ہے تو بھی ہمدردی کے ساتھ منع کر دے، یہ نہیں کہ جھگڑا کرنا شروع کر دیا بلکہ اس کے درجے کے مطابق اس سے بات کر لے اور اس کو منع کر دے. اور اگر وہ نہ مانے یا ہمارے اندر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے ہم نہیں منع کر سکتے تو واجب ہے وہاں سے اٹھ کر چلے جانا، یہ تو اپنے اختیار میں ہے. تو کان کے کان کا ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے غیبتوں کو سننا، اور کان کا ایک بڑا گناہ ہے گانے سننا، اور گالن گلوچ کرنا زبان کا گناہ. یہ سب چیزیں جو زبان سے ادا ہوتی ہیں ان کا سننا بھی جو ہے وہ گناہ ہے، دونوں حرام ہے. تو کان کی حفاظت، اور چوتھی حفاظت قلب کی کرنی ہے کہ قلب کے اندر بھی برے خیالات کو لانا نہیں ہے. اگر آ جائے تو اس پر گناہ نہیں ہے کیونکہ آنا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن لانا اختیار میں ہے اور اس میں مشغول ہونا اختیار میں ہے. تو قلب کو جو ہے اپنے ان گناہوں کی باتوں سے مجاہدہ کر کے مشقت کر کے دور رہنا ہے اگر گندے خیالات آ رہے ہوں، کیونکہ گندے خیالات کے آنے کے بعد وہ پھر اس کا انجام کو بھی آدمی پہنچ جاتا ہے. گندے خیالات کو جمانے سے پھر آخر کار وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، تو گناہ سے بچنا ضروری ہے. تو اس کا طریقہ یہی بتایا ہے خواجہ صاحب نے اس شعر میں، فرمایا کہ طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی. دیکھو خیالات آئیں گے، طبیعت میں گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے تو ذرا ٹھہر جاؤ، یہ نہیں کہ جیسی تقاضا ہے فوراً گناہ کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ سے دور ہو گئے، یہ کوئی شرافت نہیں ہے، یہ کوئی مردانہ پن نہیں ہے. گندے خیالات آ رہے دیکھو ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اپنے آپ کو ذرا سمجھاؤ، اور ورنہ یہ سر سے گزر جائے گی، یعنی یہ خیالات تمہیں گناہ تک پہنچا کے ہی دم لیں گے، گناہ کر بیٹھو گے. طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی، ذرا جو ان کو تو ہٹا لے خیال چڑھی ہے یہ ندی اتر جائے. چڑھی ندی اترتی بھی ہے تو طریقہ اس کے یہ کہ ان خیالات سے اپنے دودھ کے جو ہے جائز کام مجبور ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ان خیالات سے نجات مل جائے گی. اور کوئی طریقہ نہیں، کوئی اللہ کا ذکر کرنے شروع کر دے یا وضو کر کے نوافل پڑھنا شروع کر دے، جیسے ہی خیال آتا ہے فوراً سمجھ جائے کہ شیطان اس پر حملہ کرنے والا ہے فوراً، اور تنہا نہ رہے. تنہا رہنے پہ بھی تنہا رہنا جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں شخص بالکل خالی بیٹھا ہے، وہاں سے گزر گئے تو واپس تشریف لائے تو وہ دیکھا کہ وہ شخص لکڑی سے زمین کو کرید رہا ہے، تو اس کو سلام کیا. تو مریدوں نے پوچھا کہ حضرت آپ جاتے ہوئے اس کو سلام نہیں کیا، واپسی پہ سلام کیا، اس کی کیا راز ہے؟ فرمایا کہ جاتے وقت یہ بالکل خالی بیٹھا ہوا تھا، تو خالی آدمی جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، شیطان اس میں تصرف کر رہا ہوتا ہے. اور واپس آتے ہوئے اگر سے کوئی کام ویسا ہی کر رہا تھا جس کا کوئی فائدہ نہ تھا، لیکن پھر بھی مصروف تھا یہ، تو مصروف آدمی سے شیطان دور رہتا ہے. تو اپنے آپ کو مصروف کر لے جائز کام کے اندر، چائے بنا کے پی لے اگر روزہ نہ ہوتا روزے میں نہیں، تو نوافل پڑھ لے روزے میں، تو سب سے اچھا کام ہے وضو کر کے تلاوت شروع کر دے. تلاوت کے قدر فضائل ہیں، اس قدر فضائل ہیں کہ پڑھو تو بس دل چاہتا ہے کہ تم اس کام ہو، کوئی کام ہی نہ ہو، قرآن پاک پڑھتے رہو. مگر بات جب یہ ہے کہ جب انسان گناہوں سے بچنے والا ہو تبھی تو تلاوت میں دل لگے گا، ورنہ تلاوت میں دل نہیں لگے گا. آپ تراویح پڑھتے ہیں اوپر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے تیز گرام ٹرین بھی کیا ہوگی، ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات، اور نہ کہیں ٹھہرنے کی تمیز نہ کچھ، بس جان چھوڑانا چاہتے ہیں. جب اس کے نیکیوں کا معلوم ہو جائے گا کہ ایک ایک خط پر کتنی نیکی مل رہی ہے، فرمائیں کہ قرآن پاک کا ایک خط پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن نماز کے اندر تلاوت کرنے پر ایک حد پر 100 نیکیاں. اسی طرح ایک سجدہ کرتا ہے تو ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی 2500 نیکیاں لکھتے ہیں. اب ہم کس ناقدری سے سجدہ کرتے ہیں کہ ابھی سر ٹھکایا نہیں مقتدیوں نے، اور تراویح اور حافظ صاحب نے جو ہے فوراً اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے. ادھر ادھر سے واقعی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹکرے مار رہے ہیں، اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں. نماز کی ایسی شکل بنانا اچھا نہیں، تم تو اطمینان ہو، چلو آپ جلدی پڑھو یعنی سرت کے ساتھ پڑھو، لیکن اس نے کچھ تو پھیرا ہونا چاہیے. یہ بوڑھے آدمی پیچھے پڑ رہے ہیں، ان کے گھٹنے چیخ رہے ہیں کہ یہ کس کے پیچھے. اب ہمارے حضرت نے ایک دفعہ قصہ سنایا تھا کہ وہاں پھول پور میں، پہلے یہ رواج تھا، بہت پہلے کی بات ہے 50-100 برس پہلے کی، کہ وہاں پر جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد حلوہ تقسیم ہوتا تھا، تو اس لیے کہ تاکہ لوگ حلوے کے شوق میں ہی نماز پڑھنے آ جائیں. تو وہاں پر جو ہے وہ بوسی لوگ آ جاتے تھے، ادھر ادھر سے کوئی بھی آ جاتے تھے، ہندو بھی آ جاتے تھے، تو آ کے بس نیت باندھ لیتے تھے. اب فجر کی نماز کی تلاوت طویل ہوتی تھی، تو اب وہاں مسجد میں وہ ایک امام تھے، وہ اور زیادہ طویل کرتے تھے تلاوت. تو جب ان کو پہلی دفعہ وہ آئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو آگے کھڑے ہو گئے نیت، جیسے دوسروں نے نیت باندھی ہوئی تھی ویسے انہوں نے بھی باندھی، آتی تو تین ہی نماز، نیت باندھنے کے بعد جو ہے وہ جو تلاوت شروع ہوئی تو طویل ہو گئی تلاوت، تو وہ ایک آدمی دوسرے کو گولی مار کے کہہ رہے ہیں ابھی گڑوا پھرائی دے، وہ پوری زبان میں کہہ رہے ہیں گڑوا کہتے ہیں گھٹنوں کو، تو گڑوا پھرائی دے کے گھٹنوں میں دب کر دیا، تو دوسرا اس کو گولی مار کے کہتے ہیں ارے چپ مولوی نے سن لیا تو گھونٹ آئے، مولوی نے سن لیا تو دور دے گا تجھے، تو امام صاحب کو آواز پہنچ گئی تو ان کی ہنسی نکل گئی، نماز بھی ٹوٹ گئی، تو ایسا بھی نہ ہو کہ بھائی یعنی اتنی طویل تلاوت، ایک مزہ ہونا چاہیے قرآن پاک کا مزہ لینا چاہیے، اور اتنی عظیم الشان دولت ہے اللہ نے عطا فرمائی، اللہ کا کلام ہے اور حافظ قرآن کو تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراف امت کا خطاب کیا ہے کہ اشراف امت ہے، سب سے یعنی معزز لوگ ہیں امت کے جن کے تینوں کے اندر قرآن ہے، تو ایسے آدمی کو تو اور وقار سے رہنا چاہیے اور کلام اللہ شریف کو اور اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، جان چھوڑانے والا جو ہے انتہائی نادان اور نالائق ہے، احمد ہے، کیا کہیں اس کو، کہ اس کو پتہ نہیں ہے اصل میں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے کلام اللہ شریف کی، اس کو حاصل یہ ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہوتی، کتنے لوگوں نے کوشش کی اور حفظ نہ کر سکے چھوڑ دیا انہوں نے، کتنے لوگوں نے پڑھ کے بھلا دیا، تو یہ یاد رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے تراویح کے اندر، تو اس کو خوب مزے لے کر پڑھے، آپ روانی سے پڑھے، حقیق علومت ثانوی اتنے بڑے بزرگ تھے، کتاب میں لکھا ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر فرض نماز بھی ہو گئی، سنتیں بھی ہو گئی، بیس تراویح بھی ہو گئی، وتر بھی ہو گئی، لیکن کیا کہ ایک پارہ سوا پارہ کا معمول، تو ہر چیز آرام سے ہو جائے گی، اعتدال سے ہو جائے گی، تو قرآن پاک کے اتنے فضائل ہیں، روزے کے اتنے فضائل ہیں، لیکن میرے عزیزوں سب سے قیمتی چیز تقویٰ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کے ساتھ، کیونکہ روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، اور دوسری بات حضرت نے یہ بھی فرمائی کہ دو چیزیں رمضان المبارک میں اس کا اہتمام کر لو، کہ روزہ تو الحمدللہ سب رکھتے ہی ہے، ایک صحبت اہل اللہ کا اہتمام کر لو، کیونکہ دونوں نعمتوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اس کا مقصد بھی تقویٰ اختیار کرنا ہے اور روزے کا مقصد بھی تقویٰ اختیار کرنا ہے، تو کمزور لوگوں کو جو ہے ڈبل انجن لگ جاتا ہے، کہ جب چڑھائی زیادہ ہوتی ہے تو ایک انجن آگے لگاتے ہیں ٹرین کے اور ایک انجن پیچھے لگاتے ہیں، ایک انجن آگے سے کھینچتا ہے اور پیچھے والا انجن جو ہے اس کو دھکا دیتا ہے، تو اس طرح گاڑی آرام سے چڑھ جاتی ہے، تو روزوں کے ساتھ رمضان کے ساتھ ڈھیلے نہ بنے ہم، سستی نہ کریں، ہمت کریں، روزہ کوئی ایسی چیز نہیں جو جان سے مر جان میں جان جاتی رہے گی، خدا نخواستہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گا من قبلکم، کہ تم پر تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، گھبرانا مت، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مر نہیں جاؤ گے، تو اس کے ساتھ جو ہے صحبت اہل اللہ کا اہتمام بھی، تاکہ دونوں ذریعے ہمیں تقویٰ کے مل جائیں تو ہماری تقویٰ کی گاڑی خوب اچھی چلے، اور حضرت نے ایک بات اور فرمائی کہ اس مہینے میں جو آدمی تقویٰ سے رہے گا انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے پورے 11 مہینے بھی اس کے تقویٰ سے گزر جائیں گے، تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور روزے اور نمازیں اور تراویح بھی اگر کسی نے کر لیا، یہ تین چار چیزیں ہیں، تو فوج کی تلاوت کر لے، روزہ تو سب الحمدللہ رکھتے ہی، تو اس کے ساتھ گناہوں سے حفاظت کر لے، اور فوج کی تلاوت کر لے، کچھ ذکر اذکار بھی کر لیا، لیکن اگر نہیں بھی کر سکا تو روزہ خود اتنی بڑی عبادت، پھر اس کے ساتھ نماز کا جوڑ لے کہ نمازیں با جماعت نہ چھوڑے، با جماعت نماز نہ چھوڑے، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اہتمام سے نماز پڑھیں، اور جیسے ہی وقت داخل ہو جائے اس میں سستی نہ کریں، کام کاج چھوڑ کے پہلے نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر کاموں دوسرے کاموں کو نپٹا لیا، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس میں کاموں میں بھی برکت ہو جاتی ہے، تو روزہ ہے، نماز خود اتنی بڑی عبادت ہے، با جماعت نماز اور تراویح کا اہتمام اور تھوڑی کی تلاوت، انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ رمضان مبارک بہت ہی بہترین ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تمام برکات کو لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے 100% حفاظت فرمائے، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والنفس انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے، عمل کی توفیق نصیب فرما لیجیے. اے اللہ اس مبارک مہینے کی تمام برکاتوں کو، تمام رحمتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائیے. یہ نہ ہو کہ رمضان میں تو ہم بدے رہے تقوا سے رہے اور اس کے بعد پھر ہم کھلے سانڈ کی طرح پھرتے رہیں، جانوروں کی طرح گناہ کریں. اے اللہ ہمارے باقی تمام عمر بھی اللہ تقوا سے رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنا ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اور تمام دوستوں اور ان کے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں میں عالم کو اے اللہ جلد فرما دیجیے. اے اللہ اپنا جذب خاص نصیب فرما دیجیے اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی سب سے انتہا عطا فرما دے. اے اللہ اولیاء صدیقین کی سب سے انتہا عطا فرما دے. اے اللہ اولیاء صدیقین کی سب سے انتہا عطا فرما دے. اے اللہ قرآن پاک اور حدیث پاک میں جو جو احکامات ہیں اللہ پورے پورے 100% عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، 100% اپنا بنا لیجیے اور آپ ہمارے ہو جائیے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے اور آپ ہمارے ہو جائیے. اے اللہ اس نبی رحمت کے سب سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اور جن کی امت میں آپ نے ہمیں پیدا کیا، اے میرے اللہ ان کے سبقے میں اے اللہ ہمارا کام بنا لیجیے. اے اللہ ہم کو اپنا بنا لیجیے اور آپ ہمارے ہو جائیے. اے اللہ آپ ہمیں اپنا بنانے کا ارادہ کر لیں تو کوئی آپ کے ارادے کو توڑ نہیں سکتا. اے اللہ ہم تو آپ کے بننا چاہتے ہیں لیکن جیسے ہم نے سکھایا کہ ہمارے ارادے تو گھاس پھوس کی تنکوں کی طرح ہیں، اے اللہ ذرا دیر میں ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے بھی مضبوط نہیں ہیں، اخلاص بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہمیں اپنا بنانا کا ارادہ کر لیں تو اے اللہ پھر ہم آپ کے ہو کے ہی رہیں گے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیجیے. اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا دیجیے. اے اللہ تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما دیجیے. اے اللہ جن جن کے دل میں دعاؤں کی جو بھی تمنا ہے اللہ ان کی جائز حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنے فضل سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے. بے اولادوں کو نیک صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجیے. جن کی اولاد ہے اللہ ان کو فرما بردار بنا دیجیے، بڑا ادب بنا دیجیے. اے اللہ تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ آپ سے مانگتے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.